اور اس انقلاب عظیم پر خوب غور سے نظر دوڑانی چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح اگر ان کا نزول فرض کیا جائے ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کو شریعت محمدیہ سے، جو غیر زبان میں ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہوگی، اور وہ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ قرآن تعلیم پر ان کو اطلاع ہو اور ان تفصیلات احکام دین پر بھی مطلع ہو جائیں جو حدیث کی روح سے معلوم ہوتے ہیں. غرض شریعت محمدیہ کے تمام اجزاء پر، خواہ وہ از قبیل عقائد ہیں یا از قسم عبادات یا از نوع معاملات یا از قبیل قوانین قضاء و فصل مقدمات، اطلاع پانا ان کے لیے ضروری ہوگا. اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ معمر ہونے کی حالت میں ایک عمر خرچ کر کے دوسروں کی شاگردی کریں، لہٰذا ان کے لیے یہی لابدی اور ضروری ہے کہ جمیع اجزاء شریعت کے نئے سرے ان پر نازل ہوں، کیونکہ بجز اس طریقے استعلام مجہولات کے لیے اور کوئی ان کے لیے راہ نہیں، اور رسولوں کی تعلیم اور اعلام کے لیے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے، جو وہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے اور بذریعہ نزول آیات ربانی اور کلام رحمانی کے سکھائی جاتی ہیں. اور جبکہ تمام قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ نئے سرے معرفت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت مسیح کی زبان میں ہی ان پر نازل ہو جائے گی، اور جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، جزیہ وغیرہ کے متعلق بعض بعض احکام قرآن شریف کے منسوخ بھی ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس نئی کتاب کے اترنے سے قرآن شریف توریت و انجیل کی طرح منسوخ ہو جائے گا، اور مسیح کا نیا قرآن، جو قرآن کریم سے کسی قدر مختلف بھی ہوگا، اجرا اور نفاذ پائے گا، اور حضرت مسیح نماز میں اپنا قرآن ہی پڑھیں گے، اور وہی قرآن جبرن قہرن دوسروں کو بھی سکھلایا جائے گا. اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کلمہ بھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی قدر ترمیم و تنسیخ کے لائق ٹھہرے گا، کیونکہ جبکہ کل شریعت محمدیہ کی نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد بیخکنی ہو گئی، اور ایک اور ہی قرآن، گو وہ ہمارے قرآن کریم سے کسی قدر مطابق ہی صحیح، آسمان سے نازل ہو گیا، تو پھر کلمہ بھی ضرور واجب و تبدیل ہوگا. بعض بہت منفعل ہو کر جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ در حقیقت یہ سری خرابیاں ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا، مگر کیا کریں، در حقیقت اسی بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح رسول اللہ ہونے کی حالت میں نزول فرمائیں گے اور 40 برس حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوتے رہیں گے. چنانچہ یہی مضمون حدیثوں سے بھی نکلتا ہے. اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ اس قدر تو بالکل سچ ہے کہ اگر وہی مسیح رسول اللہ صاحب کتاب آ جائیں گے جن پر جبرائیل نازل ہوا کرتا تھا، تو وہ شریعت محمدیہ کے تمام قوانین دریافت کرنے کے لیے ہرگز کسی کی شاگردی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ سنت اللہ کے موافق جبرائیل کی معرفت وحی الہی ان پر نازل ہوگی، اور شریعت محمدیہ کے تمام قوانین اور احکام نئے سرے اور نئے لباس اور نئے پیرایا اور نئی زبان میں ان پر نازل ہو جائیں گے. اور اس تازہ کتاب کے مقابل پر جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، قرآن کریم منسوخ ہو جائے گا. لیکن خدا تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی اس امت کے لیے اور ایسی ہتک اور کثر شان اپنے نبی مقبول خاتم الانبیاء کے لیے ہرگز روا نہیں رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کر، جس کے آنے کے ساتھ جبرائیل کا آنا ضروری امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الٹا دے، حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا. اور حدیثوں کے پڑھنے والوں نے یقیناً یہ بڑی بھاری غلطی کھائی ہے کہ صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے لفظ کو دیکھ کر اس بات کو یقین کر لیا ہے کہ سچ مچ وہی ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائے گا جو رسول اللہ تھا، اور اس طرف خیال نہیں کیا کہ اس کا آنا گویا دین اسلام کا دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ تو اجماعی عقیدہ ہو چکا، اور مسلم میں اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ مسیح نبی اللہ ہونے کی حالت میں آئے گا. اب اگر مثالی طور پر مسیح یا ابن مریم کے لفظ سے کوئی امتی شخص مراد ہو جو محدثیت کا مرتبہ رکھتا ہو، تو کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ محدث من وجہ نبی بھی ہوتا ہے، مگر وہ ایسا نبی ہے جو نبوت محمدیہ کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے اور اپنی طرف سے براہ راست نہیں، بلکہ اپنے نبی کے طفیل سے علم پاتا ہے، جیسا کہ ابراہیم احمدیہ کے صفحہ 239 میں جو ایک الہام ساجس کا درج ہے، وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تبارک من علمہ و تعلم، یعنی ہر ایک برکت جو اس ساجس پر و پیرایا الہام و کشف وغیرہ نازل ہو رہی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اور ان کے توسط سے ہے، پس اس ذات میں کثرت سے برکتیں ہیں، اس میں سکھلایا, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں بھی کثرت سے برکتیں ہیں جس میں سیکھا, یعنی یہ عاجز. لیکن اگر واقعی اور حقیقی طور پر مسیح ابن مریم کا نازل ہونا خیال کیا جائے تو اس قدر خرابیاں پیش آتی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا, اور اس بات کے سمجھنے کے لیے نہایت صریح اور صاف قرائن موجود ہیں کہ اس جگہ حقیقی طور پر نزول ہرگز مراد نہیں, بلکہ ایک استعارہ کے لحاظ سے دوسرا استعارہ استعمال کیا گیا ہے. یعنی جبکہ اس امت کے لوگوں کو استعارہ کے طور پر یہود ٹھہرایا گیا اور ان میں ان تمام خرابیوں کا دخل کر جانا بیان کیا گیا جو حضرت مسیح ابن مریم کے وقت دخل کر گئی تھیں, تو اسی مناسبت کے لحاظ سے یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہارے مختلف فرقوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بطور حکم کے تم میں سے ہی ایک شخص بھیجا جائے گا, اس کا نام مسیح یا عیسیٰ یا ابن مریم ہوگا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت ایسی ناکارہ اور نالائق امت نہیں کہ صرف اپنے اندر یہی مادہ رکھتی ہو کہ ان وحشی تباہ یہودیوں کا نمونہ بن جائے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے, بلکہ یہ مسیح بھی بن سکتی ہے. جس وقت بعض یہودی بن جائیں گے اس وقت بعض مسیح ابن مریم بن کر آئیں گے, لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ امت مرحومہ جیسے ادنا اور نفسانی آدمیوں کو اپنے گروہ میں داخل رکھتی ہے, ایسا ہی اس گروہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کو ان کے کمالات کی وجہ سے عیسیٰ بن مریم یا موسیٰ بن عمران بھی کہہ سکتے ہیں, اور دونوں قسم کی استعدادیں اس امت میں موجود ہیں. میتوانت شد یہودی, میتوانت شد مسیح. واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی کام کے لیے آئے تھے, اور اس زمانہ میں آئے تھے جبکہ یہودیوں کے مسلمانوں کی طرح بہت فرقے ہو گئے تھے, اور توریت کے صرف ظاہر الفاظ کو انہوں نے پکڑ لیا تھا اور روح اور حقیقت اس کی چھوڑ دی تھی, اور نکمی نکمی باتوں پر جھگڑے برپا ہو گئے تھے, اور باہم کمینگی اور کم حوصلگی کی وجہ سے بغض اور حسد اور کینہ ان متفرق فرقوں میں پھیل گیا تھا. ایک کو دوسرا دیکھ نہیں سکتا تھا, اور شیر اور بکری کی عداوت کی طرح ذاتی عداوتوں تک نابود پہنچ گئی تھی, اور بباعث اختلاف عقیدہ اپنے بھائیوں سے محبت نہیں رہی تھی بلکہ درندگی پھیل گئی تھی, اور اخلاقی حالت بغایت درجہ بگڑ گئی تھی, اور باہمی رحم اور ہمدردی بکلی دور ہو گئی تھی, اور وہ لوگ ایسے حیوانات کی طرح ہو گئے تھے کہ حقیقی نیکی کو ہرگز شناخت نہیں کر سکتے تھے, اور تباغض حسد کا بازار گرم ہو گیا تھا, اور صرف چند رسوم اور عادات کو مذہب سمجھا گیا تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بشارت دی تھی کہ آخری زمانہ میں تمہارا بھی یہی حال ہوگا, بہت سے فرقے تم میں نکل آئیں گے اور بہت سے متضاد خیالات پیدا ہو جائیں گے, اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو یہودیوں کی طرح کافر سمجھے گا, اور اگر 99 وجوہ اسلام کے موجود ہوں تو صرف ایک وجہ کو کفر کی وجہ سمجھ کر کافر ٹھہرایا جائے گا, تو باہمی تکفیر کی وجہ سے سخت نفرت اور بغض اور عداوت باہم پیدا ہو جائے گی, اور بوجہ اختلاف رائے کے کینہ اور حسد اور درندوں کی سی خصلتیں پھیل جائیں گی, اور وہ اسلامی خصلت جو ایک وجود کی طرح کامل اتحاد کو چاہتی ہے اور محبت اور ہمدردی باہمی سے پر ہوتی ہے, وہ کلی تم میں سے دور ہو جائے گی, اور ایک دوسرے کو ایسا اجنبی سمجھ لے گا کہ جس سے مذہبی رشتہ کا بکلی تعلق ٹوٹ جائے گا, اور ایک گروہ دوسرے کو کافر بنانے میں کوشش کرے گا, جیسا کہ مسیح ابن مریم کی بعثت کے وقت یہی حال یہود کا ہو رہا تھا, اور اس اندرونی تفرقہ اور بغض اور حسد اور عداوت کی وجہ سے دوسری قوموں کی نظر میں نہایت درجہ کے حقیر اور ذلیل اور کمزور ہو جائیں گے, اور اس معکوس ترقی کی وجہ سے جو اندرونی جھگڑوں کی طفیل سے کمال کو پہنچے گی فنا کے قریب ہو جائیں گی, اور کیڑوں کی طرح ایک دوسرے کو کھا جانے کا قصد کریں گے, اور بیرونی حملوں کو اپنے پر وارد ہونے کے لیے موقع دیں گے, جیسا کہ اس زمانہ میں یہودیوں کے ساتھ ہوا جو اندرونی نفاقوں کی وجہ سے ان کی ریاست بھی گئی اور قیصر کے تخت میں غلاموں کی طرح بسر کرنے لگے. خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کی معرفت فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسا ہی تمہارا حال ہوگا, تمہاری مذہبی عداوتیں اپنے ہی بھائیوں سے انتہا تک پہنچ جائیں گے, بغض اور حسد اور کینہ سے بھر جاؤ گے, اس شامت سے نہ تمہاری دنیا کی حالت اچھی رہے گی, نہ دین کی, نہ انسانی اخلاق کی, نہ خدا ترسی باقی رہے گی, نہ حق شناسی, پورے وحشی اور ظالم اور جاہل ہو جاؤ گے, اور وہ علم جو دلوں پر نیک اثر ڈالتا ہے تم میں باقی نہیں رہے گا, اور یہ تمام بے دینی اور نا خدا ترسی اور بے مہری پہلے ممالک مشرقیہ میں ہی پیدا ہوگی, اور دجال اور یاجوج ماجوج انہی ممالک سے خروج کریں گے, یعنی اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ دکھلائی دیں گے. ممالک مشرقیہ سے مراد ملک فارس اور نجد اور ملک ہندوستان ہے، کیونکہ یہ سب ممالک زمین حجاز سے مشرق کی طرف ہی واقع ہیں، اور ضرور تھا کہ حسب پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور کافری انہی جگہوں سے قوت کے ساتھ اپنا جلوہ دکھاوے، انہی ممالک میں سے کسی جگہ دجال خروج کرے اور انہی میں مسیح بھی نازل ہو، کیونکہ جو جگہ محل کفر اور فتن ہو جائے وہی جگہ صلاح اور ایمان کی بنا ڈالنے کے لیے مقرر ہونی چاہیے۔ سو ان ممالک کے مشرقیہ میں سے ملک ہند جیسا زیادہ تر محل کفر اور فتن اور نفاق اور بغض اور کینہ ہو گیا ہے، ایسا ہی وہ زیادہ تر اس بات کے لائق تھا کہ مسیح بھی اسی ملک میں ظہور کرے، اور جیسا کہ سب سے اول آدم کے خروج کے بعد اسی ملک پر نظر رحم ہوئی تھی، ایسا ہی آخری زمانہ میں بھی اسی ملک پر نظر رحم ہو۔ اور ہم اوپر بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے طور پر اپنی امت کے حق میں فرما دیا تھا کہ تم آخری زمانہ میں بکلی یہودیوں کے قدم پر قدم رکھ کر یہودی بن جاؤ، اور یہ بلائیں آخری زمانہ میں سب سے زیادہ مشرقی ملکوں میں پھیلیں گی، یعنی ہندوستان و خراسان وغیرہ میں، جب اس یہودیت کی بیخکنی کے لیے مسیح ابن مریم نازل ہوگا یعنی معمور ہو کر آئے گا، اور فرمایا کہ جیسا کہ یہ امت یہودی بن جائے گی ایسا ہی ابن مریم بھی اپنی صورت مثالی میں اسی امت میں سے پیدا ہوگا، نہ یہ کہ یہودی تو یہ امت بنی اور ابن مریم بنی اسرائیل میں سے آ گئے۔ ایسا خیال کرنے میں سراسر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے، اور نیز آیت سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین کے برخلاف، اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ متصوفین کے مذاق کے موافق صعود اور نزول کے ایک خاص معنی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب انسان خلق اللہ سے بکلی انقطاع کر کے خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس حالت کا نام متصوفین کے نزدیک صعود ہے، جب معمور ہو کر نیچے کو اصلاح خلق اللہ کے لیے آتا ہے تو اس حالت کا نام نزول ہے۔ اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نزول کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے جو اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزلہ۔ اب اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے ابن مریم سے مراد وہ ابن مریم ہرگز نہیں لیا جو رسول اللہ تھے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ اول استعارہ کے طور پر آخری زمانہ کے لوگوں کو یہودی قرار دے کر اور ان یہودیوں کا ہر یک باب میں مثیل ٹھہرا کر جو حضرت مسیح ابن مریم کے وقت میں تھے، پھر پہلے استعارہ کے مناسب حال ایک دوسری پیش گوئی بطور استعارہ کے فرما دی کہ جب تم ایسے یہودی بن جاؤ گے تو تمہارے حال کے مناسب حال ایسا ہے کہ ایک مسیح تم میں سے ہی تمہیں دیا جائے گا، اور وہ تم میں حکم ہوگا اور تمہارے کینہ اور بغض کو دور کر دے گا، شیر اور بکری کو ایک جگہ بٹھا دے گا اور سانپوں کی زہر نکال دے گا، اور بچے تمہارے سانپوں اور بچھوؤں سے کھیلیں گے اور ان کی زہر سے ضرر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تمام اشارات اسی بات کی طرف ہیں کہ جب مذہبی اختلاف دور ہو جائیں گے تو یک دفعہ فطرتی محبت کا چشمہ جوش مارے گا اور تباغض اور تحاسد دور ہو جائے گا اور تعصب کی زہریں نکل جائیں گی، اور ایک بھائی دوسرے بھائی پر نیک زن پیدا کرے گا، تب اسلام کے دن پھر سعادت اور اقبال کی طرف پھریں گے، اور سب مل کر اس کوشش میں لگیں گے کہ اسلام کو بڑھایا جائے اور مسلمانوں کی کثرت ہو، جیسا کہ آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہے کم کر دیا جائے اور بدسرشت مولویوں کے حکم اور فتویٰ سے دین اسلام سے خارج کر دیے جائیں، اور اگر ہزار وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس سے چشم پوشی کر کے ایک بےہودہ اور بے اصل وجہ کفر کی نکال کر ان کو ایسا کافر ٹھہرا دیا جائے کہ گویا وہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں۔ نہ صرف شرع کی بد استعمالی سے یہ جد و جہد شروع ہے، بلکہ ایسے مادہ کے لوگوں کو الہام بھی ہو رہے ہیں کہ فلاں مسلم کافر ہے اور فلاں مسلم جہنمی ہے اور فلاں ایسا کفر میں غرق ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہیں ہوگا۔ زندگی کے جوشوں کی وجہ سے لعنتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور لعنت بازی کے لیے باہم مسلمانوں کے لیے مباہلہ کے فتوے دیے جاتے ہیں، اور یہ سب ملا یا یوں کہو کہ ایک دوسرے کو کھانے والے کیڑے اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ مسلمانوں کے تمام مذاہب میں عام طور پر اختلافات جزیہ جاری و ساری ہیں، اور کسی بات میں کوئی خطا پر ہے اور کسی بات میں کوئی۔ اب کیا یہ انسانیت ہے یا ہمدردی اور ترحم میں داخل ہے کہ طریقہ تصفیہ یہ ٹھہرایا جائے کہ تمام مسلمان کیا ائمہ اربعہ کے پیراؤ اور کیا محدثین کے پیراؤ اور کیا متصوفین ان ادنا ادنا اختلافات کی وجہ سے مباہلہ کے میدان میں آ کر ایک دوسرے پر لعنت کرنا شروع کر دیں؟ عقل مند سوچ سکتا ہے کہ اگر مباہلہ اور ملائنہ کے بعد سائقہ کہر الہی فرقہ مفتیہ پر ضروری الوقوع ہے، تو کیا اس کا وجود اس کے کوئی اور نتیجہ ہوگا کہ یک دفعہ خدا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے گا اور اپنے اپنے اجتہادی خطا کی وجہ سے سب ہلاک کیے جائیں گے؟ یہ نادان کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے جو مباہلہ کی درخواست کی تھی اس سے نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا باہم مباہلہ جائز ہے، مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ابن مسعود نے اپنے اس قول سے رجوع نہیں کیا، اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مباہلہ ہو کر مفتیوں پر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا، نبی اور رسول تو نہیں تھا۔ اس نے جوش میں اگر غلطی کھائی تو کیا اس کی بات کو ان ہوا الا وحی یوحا میں داخل کیا جائے؟ صحابہ کے مشاجرات اور اختلافات پر نظر ڈالو، جن کی بعض اوقات سیف و سنان تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔ اگر ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا؟ اور بے شک اس نے اگر جزوی اختلافات میں مباہلہ کی درخواست کی تو سخت خطا کی، جبکہ صحابی سے اور باتوں میں خطا ممکن ہے تو کیا پھر مباہلہ کی درخواست میں خطا ممکن نہیں؟ ظاہر ہے کہ صحابہ میں کس قدر اختلافات واقع تھے۔ کوئی جساسہ والے دجال کو معبود سمجھتا تھا اور کوئی قسم کھا کر کہتا تھا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے، کوئی جسمانی معراج کا قائل تھا اور کوئی اس کو خواب بناتا تھا، اور بعض صورتوں کے جیسے موبزتین قرآن شریف کی جز سمجھتا تھا، اور کوئی اس سے باہر خیال کرتا تھا۔ کیا یہ سارے سچ پر تھے؟ اور جب ایک قسم کی کسی سے غلطی ہوئی تو دوسری قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیا یہ حالت ہے کہ صحابی کو وہ کلی غلطی اور خطا سے پاک سمجھا جائے اور اس کے مجرد اپنے ہی قول کو ایسا قبول کیا جائے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قبول کرنا چاہیے؟ مسلمانوں، آؤ خدا سے شرماؤ اور یہ نمونہ اپنی مولویت اور تفقہ کا مت دکھلاؤ۔ مسلمان تو آگے ہی تھوڑے ہیں، تم ان تھوڑوں کو اور نہ گھٹاؤ اور کافروں کی تعداد نہ بڑھاؤ، اور اگر ہمارے کہنے کا کچھ اثر نہیں تو اپنی تحریرات مطبوعہ کو شرم سے دیکھو اور فتنہ انگیز تقریروں سے باز آؤ۔